أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے, جس میں آج آپ کی خدمت میں سورہ نازعات کی تفسیر اور اس کا تعارف پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب. لیکن گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تلاوت کلام اللہ مجید یعنی سورہ نازعات کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى.
بنام خدا رحمان و رحیم, قسم ہے ان فرشتوں کی جو گھس کر کھینچ لیتے ہیں اور آسانی سے نکال لیتے ہیں اور تیزی سے لپکتے ہیں, پھر حکم کی بجاوری میں خود سبقت لے جاتے ہیں, پھر امر کی تدبیر کرنے والے ہیں. اس روز کانپنے والی کانپے گی, اس کے پیچھے دوسرا لرزہ آئے گا, کچھ دل اس دن مضطرب ہوں گے, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, کہتے ہوں گے کیا ہم ابتدا کی طرف پھر واپس لائے جائیں گے, کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تب بھی. کہتے ہیں پھر تو یہ واپسی گاٹھے کی ہوگی, پس یہ واپسی یقیناً صرف ایک جھٹکے کی ہوگی. پھر وہ یکایک میدان حشر میں موجود ہوں گے. کیا موسیٰ کی خبر آپ تک پہنچی جب ان کے رب نے توا کے مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا, پھر حکم دیا فرعون کی طرف جائیں, بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر اس سے کہہ دیں کیا تو پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہے, اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کر دوں تاکہ تو خوف کرے. چنانچہ موسیٰ نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی.
اللہم صل علی محمد و
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ نے سورہ نازعات کی چند ابتدائی آیات کی تلاوت سنی اور ان کا ترجمہ بھی. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جو سورہ نازعات کے حوالے سے اور اس کے تعارف پہ گفتگو کریں گے. چلتے ہیں ان کی خدمت میں, سلام عرض کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پیام رحمان کے اس پروگرام میں. اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اس سورے کے اندر حسب دستور جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے, اس سورے کے جو موضوعات ہیں اور اس سورے کا نزول کا جو وقت ہے, یعنی زمان نزول, یعنی کب نازل ہوا اور اس کی فضیلت کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین, لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین, سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سورہ مبارکہ نازعات, یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے اور اس میں 46 آیتیں ہیں. سورہ کا نام نازعات رکھا ہے. سورہ کا نام پہلے ہی لفظ, چونکہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے والنازعات کے ذریعے سے, والنازعات غرقاً, لہٰذا اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورہ نازعات رکھا گیا ہے. زمان نزول مفسرین کے نقل کے مطابق یہ سورہ سورہ نبا کے بعد نازل ہوا ہے اور خود اس کے مضامین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ابتدائی زمانے میں نازل ہوا ہے. چونکہ جو سورہ مکے میں نازل ہوئے ہیں
ابتدائی زمانے سے مراد یعنی پیغمبر
کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں دور میں نازل ہوا ہے, چونکہ عام طور مکہ مکرمہ میں, چونکہ عام طور سے مکی سوروں کا مزاج یہ ہے کہ اس میں توحید سے گفتگو کی گئی ہے, مسئلہ قیامت کے اوپر گفتگو کی گئی ہے, مات کے اوپر گفتگو کی گئی ہے, یعنی عقائد سے گفتگو کی گئی ہے. لہٰذا یہ سورہ بھی مضامین کے اعتبار سے بھی یہ بات ہے کہ ثابت ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوا ہے. رہا مسئلہ اس کے مضامین کیا ہیں, اس کے موضوعات کیا ہیں. اس کا موضوع قیامت ہے, معاد ہے, اور اسی طریقے سے حیات بعد از موت, موت کے بعد کی زندگی کے اوپر گفتگو کی گئی ہے کہ جو در حقیقت اسی مسئلہ قیامت کی طرف اس کی بازگشت ہے کہ انسان کو ایک دن زندہ کیا جائے گا, ایک دن انسان کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا. لہذا معاد قیامت کے وقوع کے اوپر گفتگو کی گئی ہے, پھر موت کے بعد کی زندگی کے اوپر گفتگو کی گئی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء اکرام کو جھٹلایا, جن لوگوں نے خدا کی آیات کی تکذیب کی, ان کا انجام کیا ہوا. رسول کو جھٹلانے کا, انبیاء الہی کو جھٹلانے کا, آیات الہی کے انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا.
جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی ہے ان کو جھٹلایا, ان کا انجام کیا ہوا,
ان کا انجام کیا ہوا ہے اس سورے میں بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے,
صحیح,
انسان اس سے سبق حاصل کرے. اس کے بعد آغاز کلام میں موت کے وقت جان نکالنے والے, روح کھینچنے والے فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے. والنازعات غرقاً, جو ڈوب کر کھینچنے والے ہیں, جو سختی کے ساتھ کھینچنے والے ہیں. ان قسموں کے بعد پانچ قسمیں پروردگار عالم نے اس سورے کے آغاز میں کھائی ہیں.
مسلسل پانچ آیات کے اندر پانچ قسمیں ہیں.
جی, قسموں کے بعد اگرچہ جواب قسم کا ذکر نہیں ہے لیکن مضمون اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ قسموں کے بعد پروردگار عالم نے قیامت کی یقین دہانی کرائی ہے. قسموں کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی.
قیامت, گویا قیامت کا جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے وقوع کا, کہ وہ حتمی ہے, گویا یہ ایک طرح سے جواب قسم کے طور پر پروردگار عالم نے بیان کیا.
یقیناً, لیکن جواب قسم بظاہر ذکر نہیں ہے اس میں, محذوف ہے, حذف کر دیا گیا ہے, لیکن مضمون اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ قسم جو کھائی جا رہی ہے, اس قسم کا متعلق کیا ہے, اس قسم کیوں کھائی جا رہی ہے. قسم کھائی جا رہی ہے اس بات کو یقین دلانے کے لیے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی, قیامت ضرور آئے گی, اور انسان کو دوبارہ اس موت کے بعد زندگی ضرور ملے گی.
بے شک بے شک.
اور اس کے بعد قیامت پروردگار عالم نے جو قسم کھائی ہے, فرشتوں کی قسم کھائی ہے, والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً, یہ قسمیں جو متعدد قسمیں پروردگار عالم نے کھائی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پروردگار عالم قیامت کے لیے دلیل پیش کر رہا ہے کہ قیامت جو ہے وہ واقع ہوگی, لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا, خدا نے قسم کھائی یہاں فرشتوں کی کہ جو فرشتے آج انسان کی روح کو قبض کر رہے ہیں, جو فرشتے اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں, وہ فرشتے جو امور کی تدبیر کرنے والے ہیں, وہ فرشتے جو حکم خدا کی بلا کسی تاخیر کے تعمیل کرنے والے ہیں, حکم خدا کو بغیر کسی تاخیر کے بجا لانے والے ہیں, ان فرشتوں کی قسم کھا کے پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی, لوگوں کو ضرور زندہ کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فرشتے پروردگار کے حکم سے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں, لوگوں کی جان کو نکالتے ہیں, وہی فرشتے حکم خدا سے روز قیامت انسان کی روح کو واپس بھی کر سکتے ہیں. جو فرشتے پروردگار کے حکم سے
سور پھونکنے پر معمور ہیں اور انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں پروردگار کے حکم سے,
یعنی پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے یہ فرشتے تمہاری روح کو نکال رہے ہیں, اسی طریقے سے یہ فرشتے روز قیامت تمہاری روح کو تمہارے جسم میں واپس بھی کر سکتے ہیں. یہ فرشتے جو پروردگار کے حکم سے آنن فانن تیزی کے ساتھ سبقت کرنے والے ہیں, حکم خدا کی تعمیل کرنے والے ہیں, اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں, تدبیر کرنے والے ہیں, وہ یہی فرشتے خدا کے حکم سے اس کائنات کو درہم برہم کرنے والے ہیں. یعنی اس میں کسی تعجب کی بات نہیں ہے. درحقیقت قسم کھانے کا جو فلسفہ ہے وہ اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو فرشتے تمہاری روح نکالتے ہیں, یہی فرشتے تمہاری روح کو واپس بھی کریں گے. جو فرشتے خدا کے حکم سے اس کائنات کو چلا رہے ہیں, وہی فرشتے خدا کے حکم سے اس کائنات کے نظام کو درہم برہم بھی کر سکتے ہیں. لہذا یہ ابتدا میں بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد اس سورے میں متوجہ کیا گیا ہے اس طرف کہ تم جس بات کو ناممکن سمجھتے ہو, تمہارا یہ سوال ہے کہ قیامت کے دن ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے, تمہارا یہ سوال ہے کہ قیامت کیسے واقع ہوگی, پروردگار اس کا جواب دے رہا ہے, یوم ترجف الراجفہ, کیسے قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ گے. کہتے تمہارے لیے یہ کام دشوار ہوگا, پروردگار کے لیے یہ کام کوئی دشوار نہیں ہے,
کوئی مشکل نہیں,
اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو پہلے سے تیاری کرنا پڑے, بلکہ
اور
ایک
اس کے مقدمات فراہم کرے,
مقدمات فراہم کرنا پڑے, ایسا نہیں ہے پروردگار کے لیے, بلکہ ایک جھٹکا اس کائنات کو تباہ و برباد کر دے گا, اور ایک دوسرا جھٹکا جو کائنات کو لگے گا اس سے انسان جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور خدا کی بارگاہ میں اپنے کو دیکھے گا. لہذا تمہارے لیے یہ چیز مشکل ہے, خدا کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. ایک جھٹکا جو ہے وہ کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دے گا, اور دوسرا جھٹکا جو ہے وہ انسان کو زندہ کر دے گا جب وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا.
اللہ,
اور اس وقت جو انکار کرنے والے ہیں ان کا دل جو ہے وہ لرز رہا ہوگا خوف سے. ظاہر ہے انہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا, انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی تھی, وہ قیامت کے منکر تھے,
اب ظاہر ہے وہ اور آج وہ اس جس قیامت کی انہوں نے تکذیب کی تھی
آج اسی کا سامنا کر رہے ہیں,
اس کا سامنا کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں.
اب ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا, اس کی منظرکشی کی ہے, اس کی تصویر کھینچی گئی ہے اسی سورے میں کہ اس دن جب یہ قیامت کو دیکھیں گے کہ قیامت واقع ہو رہی ہے, لوگ زندہ ہو گئے ہیں, اب ظاہر یہ تکذیب کرنے والے تھے, یہ کافر تھے, اب یہ جو ہیں ان کے دل جو ہیں وہ لرز رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی. اس کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. اس کے بعد اس سورے میں جناب موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے, اس واقعے سے عبرت حاصل کرو. فرعون نے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا, اس کی تکذیب کی, تو اس کا انجام کیا ہوگا.
اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں فرعون کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ اور جھٹلایا, چونکہ جھٹلانے کا معنی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب جانتا ہو
بالکل
کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور پھر جو ہے وہ انکار کر دے.
جو بھی نبی آیا ہے اس نے قوم کے سامنے آ کر جب اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے تو وہ معجزے کے ساتھ آیا ہے,
دلائل پیش کی ہیں.
خود اس آیت, اسی سورے میں تذکرہ ہے اس آیت کبرا کا, اس معجزے کا ذکر ہے جو جناب موسیٰ نے قوم کے سامنے اس معجزے کو پیش کیا ہے. لہذا ہر جھٹلانے والے نے معجزے کو دیکھنے کے بعد, دلیل کو دیکھنے کے بعد, بیینے کو دیکھنے کے بعد انبیاء کو جھٹلایا ہے. پروردگار عالم نے خود سورہ مبارک حدید میں اعلان کیا کہ ہم نے جسے بھیجا ہے ہم نے اسے بیانات کے ساتھ بھیجا ہے, واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے, ورنہ ہر آنے والا یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں نبی ہوں, میں خدا کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں. لیکن پروردگار عالم نے سورہ مبارک حدید میں یہ اعلان کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے مرسلین کو بھیجا
بینات
کے ذریعے سے. لہذا فرعون نے جناب موسیٰ کے بینات کو دیکھ لیا تھا, جناب موسیٰ کی نبوت کے اوپر اس کو کوئی شک نہیں تھا, اسے اندازہ تھا, اسے یقین تھا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو مان لینا, اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کے سامنے
بالکل
اپنے کو پیش کر دینا
یقین. اور پھر اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب جادوگروں کو بلایا گیا تو جادوگروں نے جب معجزہ دیکھا تو وہ ایمان لے آئے, جبکہ فرعون جو ہے ایمان لے کے نہیں آیا.
خود اس سورے میں اس کا تذکرہ ہے, اسی کا پروردگار عالم نے جو آیات کبریٰ دکھلائی ہے اس کی تفسیر مفسرین نے یہی کی ہے کہ یہی آیات کبریٰ تھی, یہی عظیم معجزہ تھا جناب موسیٰ کا کہ عصا جو ہے ان کا اژدہا بن جاتا تھا. اور اس کے بعد اس کا تذکرہ کیا, اس کے بعد اس سورے میں پروردگار عالم نے منکرین قیامت کو مخاطب کر کے یہ اعلان کیا کہ تم کس بات, استدلال کیا ہے قیامت کے اوپر کہ تم کس بات کے اوپر شک کر رہے ہو.
صحیح,
تمہیں یہ بات مشکل نظر آتی ہے کہ قیامت کے دن یہ ہڈیاں جو ہماری بوسیدہ ہو گئی ہیں, یہ ہمارے جسم جو خاک ہو گیا ہے, ہم جو بظاہر ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں
اور مٹی میں مل گئے ہیں
اس کو کیسے قیامت کے دن زندہ کرے گا. پروردگار نے استدلال کے طور سے پیش کیا, انتم اشد خلقن ام السماء بناها, آیا تمہاری خلقت دوبارہ تمہیں پیدا کرنا یہ مشکل ہے, یہ سخت ہے, یا یہ آسمان جو بنایا گیا ہے, یہ کائنات جس میں تم زندگی گزار رہے ہو, یہ ستارے, یہ کواکب, یہ زیادہ مشکل ہے, اس کا بنانا جو ہے وہ زیادہ سخت ہے. یقیناً دوبارہ زندگی دینا اس امر کے مقابلے میں اتنا مشکل نہیں ہے,
زیادہ آسان ہے,
یہ زیادہ آسان
بالکل.
لہذا جو اس کائنات کا بنانے والا ہے, جو ان سیاروں کو بنانے والا ہے, جو ان نظام شمسی کو بنانے والا ہے, زمین بنانے والا ہے, آسمان بنانے والا ہے, وہی خدا تمہیں دوبارہ زندگی دینے والا ہے. اور دوبارہ زندگی دینا یقیناً یہ آسان ہے بنسبت اس کائنات کے. لہذا پروردگار عالم نے یہ استدلال کیا ہے منکرین معاد سے. اس کے بعد اس زمین میں جو آسائش اللہ نے انسانوں کے لیے رکھی ہے, حیوانوں کے لیے رکھی ہے, تمہاری زیست کا ہم نے کیا اہتمام کیا ہے, ہم نے تمہاری زندگی کا کیا انتظام کیا ہے, کون سی چیز انسان کی ضرورت کی ہے جو پروردگار عالم نے اس دنیا میں فراہم نہ کی ہو.
کیا کہنے, سبحان,
کاش انسان اس کے اوپر غور کرتا کہ یہ پوری کائنات
نعمتوں کی فراوانی,
اسبغ علیکم نعمتا, پروردگار عالم نے تمہارے اوپر نعمتوں کو انڈیل دیا ہے. دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں یا سابق النعم, اے نعمتوں کی بارش کرنے والے, ہر نعمت, ہر وہ چیز, ہر وہ رزق جس کی انسان کو ضرورت تھی پروردگار عالم نے اسے پیدا کیا ہے, انسان کی زندگی کے لیے بھی, حیوان کی زندگی کے لیے.
نہ صرف پروردگار سابغا نعم ہے بلکہ دافعا نقم بھی ہے, کہ اس نے کتنی بلاؤں کو ہم سے دور بھی کیا ہے, ٹالا بھی ہے
یقیناً. لہذا ہر وہ کام جو انسان کی زندگی کے لیے, ہر وہ چیز جو انسان کی بقا کے لیے ضروری تھی وہ اس کائنات میں پائی جا رہی ہے,
فراہم کی
پروردگار عالم نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے. اور اس طرف بھی کہ انسان ان چیزوں کی حکمت کو بھی دیکھے, یہ چیزیں جو پائی جاتی ہیں اس میں کتنی حکمت پائی جاتی ہے, اور کاش انہی حکمتوں کے ساتھ انسان اس طرف بھی متوجہ ہو جاتا کہ یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں, لیکن انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا.
قبلہ اس کی فضیلت کیا ہے اس سورے کی؟
اس سورے کی فضیلت کے سلسلے میں
فضیلت یعنی وہی ہماری مراد تلاوت
کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے؟ خاص کر کے شب جمعہ ہے اور یہ شب جو ہے وہ استغفار کی شب ہے, توبہ کی شب ہے.
یہ ایک بہت ہی اچھی مناسبت ہے کہ یہ پروگرام شب جمعہ کو یعنی شب جمعہ سے بہت نزدیک جو ہے وہ نشر ہوتا ہے اور لائیو صورت میں, اور پھر ساتھ ساتھ سوروں کی فضیلتیں بھی بیان ہوتی ہیں, تو مومنین استفادہ کر سکتے ہیں تمام ناظرین ہمارے. قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ فضیلت والا نقطہ ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان, جس میں ہم سورہ نازعات کا تعارف پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ اس سورہ کی فضیلت کے حوالے سے وقفے کے بعد گفتگو ہوگی.
بنام خدا رحمان و رحیم. سورہ نازعات کے شروع میں یہ جو پانچ اوصاف بیان کیے ہیں ان فرشتوں کے اوصاف ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں. آیات کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے چار اوصاف کے بعد پانچویں وصف یعنی تدبیر امور کی نوبت آتی ہے. لہذا پہلے چار اوصاف تدبیر امور کائنات کے تمہیدی امور معلوم ہوتے ہیں. تدبیر امور کے سلسلے میں فرشتے اللہ کی طرف سے وحی نازل کرنے میں واسطہ ہوتے ہیں, امتوں پر بلا نازل کرنے کے لیے واسطہ ہوتے ہیں, قبر میں حساب لینے, قیامت کے دن ثواب و عقاب دینے کے لیے, جہنم کے داروغہ کے طور پر کام کرنے کے لیے ذرائع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے امور فرشتوں کے ذریعے انجام پاتے ہیں, جن میں حقیقی مدبر تو خود اللہ تعالی ہے, لیکن فرشتے کاتب کے ہاتھ میں قلم کی طرح ہوتے ہیں. سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بات پر ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی, اور قیامت سے پہلے جن جھٹکوں کا ذکر کیا ہے, پہلے جھٹکے سے مراد سور کا پھونکنا ہی ہو سکتا ہے جس سے ہر چیز تباہ ہو جائے گی, اور دوسرے جھٹکے سے دوسرا سور پھونکنا مراد ہو سکتا ہے جس کے بعد تمام مردے زندہ ہو جائیں گے. فرعون اپنے آپ کو سورج دیوتا کا نمائندہ اور شرعی اور قانونی حکمران تصور کرتا تھا, اگرچہ وہ اپنے علاوہ دیگر معبودوں کا قائل تھا, تاہم زمین پر اقتدار اعلیٰ کا مالک اپنے آپ کو تصور کرتا تھا. انسان یہ سوچتا ہے کہ ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ عالم بالا کی موجودات کا بنانا اس انسان کو دوبارہ بنانے سے زیادہ مشکل اور سنگین کام تھا, لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آسمان کو بلند کرنے, دن رات کے وجود میں آنے کے بعد زمین کا دہو ہوا. دہو کے لغت میں کئی معنی بیان ہوئے ہیں. کسی نے لڑکنے کو کہا, کسی نے اپنے ٹھکانے سے ہٹا دینے کو کہا, اور کسی نے بچھانے کو کہا. کرے زمین کی تخلیق پہلے ہوئی لیکن بچھانے کا عمل بعد میں ہوا. جب آسمان خلق ہوئے تو آسمان سے باقی کرات میں دن اور رات وجود میں آنے لگے. اس کے بعد زمین کو بچھانا شروع کیا. اس سے پہلے زمین ایک آتشی کرہ تھی, آہستہ آہستہ سرد ہونا شروع ہوئی اور مٹی وجود میں آنے لگی, جسے دہو کہا گیا ہے. یا یہ کہ شروع میں زمین کو سرد کرنے کے لیے پورا کرہ ارض پانی میں ڈوبا ہوا تھا, آہستہ آہستہ خشکی نمودار شروع ہوئی جسے دہو کہتے ہیں.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے. ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ نازعات کے اندر جو موضوعات ہیں اور اس سورہ کی جو فضیلت ہے. قبلہ اگر کوئی نقطہ باقی رہ گیا ہو موضوعات کے حوالے سے, اور آپ فضیلت بیان کر رہے تھے کہ اس کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟
مضامین کے اعتبار سے گفتگو بھی ہو رہی تھی. ایک نقطہ جو قابل توجہ ہے کہ آخر میں پروردگار عالم نے مشرکین مکہ کے اور کفار مکہ کے ایک سوال کو بیان کیا ہے. وہ پیغمبر سے بار بار پوچھتے تھے کہ یہ قیامت جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ کب آئے گی, یہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی.
یہ سوال آج بھی لوگوں کے ذہن میں
آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہے. کل بھی پیغمبر سے بار بار یہ سوال ہو رہا تھا. پروردگار عالم نے اس کا جواب دیا کہ اس کا علم اس کا انتہائی علم پروردگار کو ہے,
جو حتمی علم ہے,
جو حتمی علم ہے پروردگار کو ہے. لیکن اس کے بعد یہ کہا کہ یقیناً یہ نزدیک ہے, جو قدر مسلم ہے کہ قیامت بہت نزدیک ہے. یہ کہہ کے پروردگار عالم نے انسانوں کو متوجہ کر دیا ہے کہ دیکھو قیامت آئے گی اور بہت دور نہیں ہے, نزدیک ہے, تمہیں مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا اور مالک کی بارگاہ میں تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اب یہ عقیدہ اگر انسان کے دل میں, انسان کے ذہن میں راسخ ہو جائے تو انسان جو ہے وہ خود اپنی اصلاح کر سکتا ہے
یقیناً,
اور اگر یہ عقیدہ انسان کے ذہن میں نہ ہو تو پھر وہ شتر بے مہار کے طریقے سے جو چاہے کرے, لیکن پھر روز قیامت اسے ایسے دن اس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس کا کوئی پھر خمیازہ اور جس کا کوئی بدل اور کوئی عوض جو ہے وہ انسان نہیں پیش کر سکتا.
یعنی گویا عقیدہ قیامت انسان کے اعمال کے لیے ایک لگام کی حیثیت رکھتا ہے.
یقیناً
کہ انسان جو ہے اپنے اعمال کو کنٹرول میں رکھے,
انسان اپنے اعمال کو کنٹرول میں رکھے, یعنی بد کرداری سے انسان اپنے کو بچانے کے لیے
اور اپنا محاسبہ کر
اور محاسبہ کرنے کے لیے اور نیکیوں کو انجام دے کے لیے عقیدہ قیامت بہترین محرک ہے. اسی لیے دین اسلام نے اپنے عقائد میں انہی عقائد کو جگہ دی ہے جو انسان کی اسلامی تربیت میں زیادہ مؤثر ہے. لہذا پروردگار عالم نے آخر میں اس قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کا علم کب واقع ہوگی قیامت, اس کا علم پروردگار کو ہے لیکن یہ قیامت قریب
بہت نزدیک
ہے, بہت نزدیک ہے. اس سورہ کی تلاوت کے سلسلے میں جو سوال ہے وہ جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے, اس سلسلے میں دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
بسم اللہ.
ایک روایت ہے خود حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, جیسا کہ صاحب مجموع البیان نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا جو شخص سورہ نازعات کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا توقف اور حساب روزانہ کی ایک نماز پڑھنے کی مقدار کے برابر ہوگا. یعنی جتنا وقت انسان کو ایک وقت کی نماز کی ادائیگی میں دینا ہوتا ہے اتنا ہی وقت اس کے حساب و کتاب میں لگے گا, یعنی بہت جلدی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا.
صبح کی دو رکعت نماز ہے
جی, اب یقیناً
کتنا ٹائم لگتا ہے
اور جتنا ٹائم اس ایک وقت کی نماز میں لگتا ہے اتنا ہی اسے حساب و کتاب میں اور توقف میں ٹائم لگے گا اور وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا. دوسری روایت ہے جو صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے, اس نقل کے مطابق امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورے کو پڑھے گا وہ دنیا سے سیراب جائے گا اور محشر کے دن جب اٹھے گا تو اس وقت بھی سیراب ہوگا, اور بہشت میں جنت میں جب داخل ہوگا تو اس وقت بھی سیراب ہوگا,
جہاں سب جو ہے وہ پیاسے ہوں گے, عطش ہوگی ہر طرف اور دھوپ ہے, گرمی ہے, میدان حشر کا جو منظر بیان
کیا, اس کا نام ہی قیامت ہے.
بالکل قیامت ہے, اور وہاں پہ وہ انسان سیراب ہوگا,
سیراب ہوگا وہ انسان. لیکن ایک نقطہ اور جو قابل توجہ ہے اور مفسرین بار بار اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ جب تلاوت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اس سے مقصد جو ہے وہ فقط الفاظ کا دہرانا نہیں ہے, لیکن در حقیقت مقصد کیا ہے, تلاوت جو ہے وہ مقصد ہے کہ انسان ان کے مفاہیم کے اوپر غور کرے, اور نہ کہ فقط مفاہیم کے اوپر غور کرے مفاہیم کو سمجھے, بلکہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے انسان ان مفاہیم کے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. یعنی در حقیقت یہ تلاوت مقدمہ ہے عمل کا.
انشاءاللہ یہ جو سورہ جو بھی تلاوت کرے اسے توفیق دے پروردگار عالم کے اس سورہ کی تلاوت کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش اور سعی کرے. قبلہ میں ان ابتدائی چار پانچ آیات جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا جن میں پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے, میں ان کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یہ جو پانچ آیات ہیں پروردگار عالم نے فرشتوں کی قسم کھائی, آپ نے ان کا ترجمہ بھی کیا, والنازعات غرقا یعنی ان فرشتوں کی قسم کہ جو بہت شدت کے ساتھ اور ڈوب کر روح قبض کرتے ہیں, یا والناشطات نشطا وہ جو
آسانی, کے ساتھ
آسانی اور نرمی کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں, اور اس طریقے سے پہرا دینے والے جو فرشتے ہیں ان کی قسم ہے, یا جو سبقت لے جانے والے فرشتے ہیں, یا جو امور کو جتنے بھی امور ہیں دنیا میں اس کی تدبیر کرنے والے ہیں، ان کو چلانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، ان کی قسم کھائیے۔ تو یہ جو فرشتے ہیں یہ تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن کو انسان محسوس نہیں کر سکتا، نہ یہ دکھائی دیتے ہیں اور نہ ان کو انسان حواس خمسہ میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے محسوس کر سکتا ہو، آنکھ سے دیکھ سکتا ہو یا ہاتھ سے چھو سکتا ہو، ایسی چیز نہیں ہے یہ۔ اور ان کے ذریعے سے پروردگار نے قسم کھائی ہے ایک ایسی چیز کے لیے کہ جو خود محسوس نہیں ہے جب تک کہ انسان وہاں پہنچے نہیں، یعنی قیامت کی قسم۔ قیامت کے بارے میں استدلال کیا ہے ان فرشتوں کی قسم کھا کے، تو یہ کس طریقے سے؟
دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، وہ فرشتے جو سختی سے روح نکالنے والے ہیں، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ خود مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت جو ہے وہ نقل کی ہے اس آیت کے ذیل میں، کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو سختی کے ساتھ روحوں کو کھینچنے والے ہیں، یعنی دشمنان اسلام کی روحوں کو جو سختی کے ساتھ کھینچنے والے ہیں، کافروں کی روحوں کو جو سختی کے ساتھ کھینچنے والے ہیں، یا بعد میں جو کہا جو آسانی کے ساتھ روحوں کو کھینچنے والے ہیں، اس سے مراد مومنین کی روحیں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ قبضہ کرنے والے ہیں۔ یہ فرشتوں کی جو قسم کھا کر پروردگار عالم نے قیامت کی خبر دی ہے اور اس کے اوپر یقین دلایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اگرچہ آپ کا سوال ہے کہ وہ بھی غیر محسوس ہے یہ بھی غیر محسوس ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے غیر محسوس ہونے کے باوجود بھی کفار مکہ، مشرکین مکہ فرشتوں کے وجود کے قائل تھے۔
اچھا،
ان کا اس بات کے اوپر
فرشتوں کو مانتے،
فرشتوں کو مانتے تھے،
چاہے وہ قیامت کو مانے یا نہ مانے،
جی،
لیکن فرشتوں
کو مانتے تھے، ملائکہ کو مانتے تھے، البتہ جہالت کی وجہ سے وہ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔
اچھا، تصور فرشتوں کے بارے میں دوسرا تھا،
فرشتوں کے بارے میں اصل تصور تھا، ان کا یہ بھی تصور،
لیکن ایک دوسرا مختلف تصور تھا، جو وہ تصور جو اسلام میں ہے وہ نہیں تھا،
وہ نہیں تھا، ان کو معبود مانتے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے، ان کو
صحیح
معبود مانتے تھے، انہیں خدا کی بیٹیاں مانتے تھے یہ، لیکن اصل فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا، اور یہ عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو روح کو قبض کرتے ہیں،
صحیح،
یہ فرشتے ہیں جو کائنات کو چلاتے ہیں،
کفار مکہ
کے اس کے اوپر عقیدہ تھا، مشرکین مکہ اس بات کو مانتے تھے، لہٰذا پروردگار عالم نے انہی فرشتوں کے ذریعے سے قیامت کے اوپر استدلال کیا ہے،
جن کا وہ عقیدہ رکھتے تھے
کہ جن فرشتوں کے اوپر تم عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ سختی کے ساتھ جان نکالتے ہیں، یا آسانی کے ساتھ جان نکالتے ہیں، یہ کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، یہ بلا کسی تعامل کے، بلا کسی تاخیر کے حکم خدا کو بجا لاتے ہیں، حکم خدا کی تعمیل کرنے والے ہیں، یہ آنن فانن تیز رفتار سے چلنے والے ہیں، پروردگار عالم نے کہا کہ انہی فرشتوں کے ذریعے سے جن کے اوپر تم عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ جان نکالنے والے ہیں، تو جو فرشتے حکم خدا سے جان نکالنے والے ہیں وہی فرشتے حکم خدا سے جان کو واپس بھی کر سکتے ہیں۔ قیامت اسی کا نام ہے کہ انسان کہ جس میں اس کی روح کو پلٹا دیا جائے،
یعنی پلٹ کر واپس آنا،
وہ فرشتے جو خدا کے حکم سے کائنات کے انتظام کو چلاتے ہیں، جو کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، خوب یہی فرشتے کائنات کے نظام کو درہم برہم بھی کر سکتے ہیں، قیامت اسی کا نام ہے، ایک سور پھونکا جائے گا کائنات جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، سارے لوگ جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے، سارے لوگ مر جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں قیامت کے وقوع کے لیے جو فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ فرشتوں کو مانتے تھے، اور پروردگار انہیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو فرشتے روح نکال سکتے ہیں وہ روح کو داخل بھی کر سکتے ہیں، جو فرشتے کائنات کے نظام کو چلا سکتے ہیں وہی کائنات کے نظام کو برباد بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا اس لیے پروردگار عالم نے اس میں قسم کھائی ہے۔
صحیح، آیت نمبر 6, 7, 8, 9 یعنی تقریباً یہ جو 4 آیات ہیں جن کی تلاوت ابھی کی ہے، ان کے بعد کی جو آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ یہ جو 4 آیات ہیں ان میں قسم کھانے کے بعد پروردگار قیامت کا ذکر کر رہا ہے، تو ان کی وضاحت اور تھوڑی تفسیر فرما دیجیے۔ جی،
قسم کھانے کے بعد پروردگار عالم نے اس عظیم دن کی بعض نشانیوں کا تذکرہ ان آیات میں کیا ہے،
قیامت کی جو نشانیاں ہیں
اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے ان آیات میں کیا ہے، کہ اس دن کی پہچان کیا ہے، اس دن کی نشانی کیا ہے۔ کہا یوم ترجف الراجفہ، وہ دن وہ ہوگا جب شدید جھٹکا آئے گا. راجفہ کے معنی ہے شدید اضطراب, یعنی اس زمین کو, اس کائنات کو ایک عظیم جھٹکا لگے گا.
زلزلے کی معنی,
زلزلے کی معنی, یہ اس دن کی نشانی ہے. اور اس کے بعد ایک دوسرا جھٹکا لگے گا. ایک جھٹکا لگے گا جب کائنات تباہ ہو جائے گی. پہلے جھٹکے سے مراد مفسرین نے کہا یہ وہ جھٹکا ہے جس میں کائنات تباہ ہو جائے گی. دوسرا جھٹکا جو اس کے بعد آئے گا اس سے مراد یہ ہے کہ جب کائنات, جب انسان جو ہے خود مالک کے بارگاہ میں زندہ ہو کر حاضر ہو جائے گا.
قبلہ اگر آپ یہاں پہ اجازت دیں تو انشاءاللہ اس آیت, بلکہ ان چار آیات کی وضاحت جو ہے وہ ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور ناظرین یقیناً ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ نازعات کا تعارف پیش کر رہے ہیں. آیت نمبر 6, 7, 8 اور 9 کی وضاحت قبلہ احتشام حیدر رضوی صاحب فرما رہے تھے. انشاءاللہ اسی سلسلے کلام کو ہم جاری و ساری رکھیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد.
گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد, ہائے ہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد. جا میں تو سر لے لیا پھر دوست میں گر لے لیا, جا میں تو سر لے لیا پھر دوست میں گر لے لیا. اس قدر دولت کمائی یا علی کہنے کے بعد, مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد. حاجیوں کو غازیوں کو خم میں سے کہنے کے بعد, مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد. میں یہاں زندہ رہا تو کیا کوئی حیرت کی بات, میں یہاں زندہ رہا تو کیا کوئی حیرت کی بات. کب کسی کو موت آئی یا علی کہنے کے بعد, مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد. میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب, میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب. عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد, مل گئی تجھ کو یا علی کہنے کے بعد.
ناظرین پیام رحمان میں ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب گفتگو کر رہے ہیں سورہ نازعات کے حوالے سے اور اس کے تعارف پہ, اور چلتے ہیں قبلہ کی خدمت میں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ ہمارے پاس تقریباً میری اس گفتگو کے بعد 4.5 منٹ رہتے ہیں, اور آپ فرما رہے تھے کہ آیت نمبر 6, 7, 8 اور 9 میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں, یوم ترجف الراجفہ, پروردگار نشانیوں کو بتا رہا ہے کہ زمین کو ایک جھٹکا لگے گا شدید زلزلے کے معنی. جی
جی, یہ قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن جھٹکا لگے گا کائنات کو، اور اس جھٹکے میں پوری کائنات، پوری زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، میں زمین اپنے میں تمام چیزوں کے برباد ہو جائے گی. اس کے بعد دوسرا جھٹکا لگے گا جب سارے انسان زندہ ہو جائیں گے، مردے زندہ ہو جائیں گے.
اس کو ہم عام طور پر سور کہتے ہیں.
سور کہتے ہیں. خود قرآن مجید نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے مختلف مقامات کے اوپر. سورہ زمر میں آیت نمبر 68، وہاں پروردگار عالم نے اس منظر کو بیان کیا ہے، اس کی تصویر کھینچی ہے، منظر کشی کی ہے. وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. یعنی وہ دن وہ ہوگا جب ایک سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب کے سب.
اس میں صرف زمین کا ذکر نہیں ہے،
فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ.
اس میں بھی استثناء ہے،
استثناء ہے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو خدا کے حکم سے وہ زندہ رہیں گے، ان کے اوپر اس سور کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. لہذا کائنات ایک جھٹکے سے ختم ہوگی، اور دوسرے جھٹکے سے، جو دوسرا زلزلہ آئے گا، اس سے تمام لوگ، جس کو سور سے بھی تعبیر کیا ہے، جب وہ سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان زندہ ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اس وقت پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ وہ لوگ جو قیامت کے منکر تھے، کفار، منافقین،
مشرکین،
ان کی کیفیت کیا ہوگی.
ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ رہے.
پروردگار عالم نے ان آیات میں پھر ان کی کیفیت بیان کی ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ لرز رہے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی. یعنی ان کا اضطراب پورے وجود سے ظاہر ہوگا، گنہگاروں کا اضطراب پورے وجود سے ظاہر ہوگا کہ ان کے دل بھی لرز رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی شرمندگی کے ساتھ
کپ کپا رہے ہوں گے،
جھکی ہوں گی، ان کی آنکھیں بھی جھکی ہوں گی. لہذا یہ کفار کا اور مشرکین کا
احوال ہے قیامت
کا، فجار کا، گنہگاروں کا، ظالموں کا انجام ہے قیامت کے دن. لیکن مومنین جو ہیں، اس دن مومنین جو ہیں، ان سے ملائکہ کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا.
بہت بہت شکریہ قبلہ، پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام پیام رحمان، جس میں سورہ نازعات کا تعارف پیش کیا گیا. انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آئندہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان مولانا رضوی صاحب کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.